आयतुल्ला गुलाम अब्बास रईसी से सवाल जवाब की एक नशिस्त। पहला हिस्सा। अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत और अफादियत और ज़ुहूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू की तैयारी में शियों का किरदार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबईन के हवाले से यानी तशय्यु में और इस्लाम में वाहिद मकाम जहाँ पर चहलुम मनाने का हुक्म हुआ और के आप चहलुम में ज़्यारत करें इमाम हुसैन के लिए, और वो पैदल ज़्यारत के लिए जाना ज़्यादा अफजल है, मुस्तहब है, वो अरबईन का की मुनासिबत यानी खसूसियत है। बाकी आइम्मा हत्ता पैगंबर खुदा के लिए हुक्म नहीं हुआ। और इस हवाले से शायान अहले बैत कदीम ज़माने से अब तक अरबईन की ज़्यारत के लिए जाते हैं और कोशिश करते हैं पैदल ये सफ़र तय करें, और तकरीबन दुनिया में बेमिसाल एक किस्म के जुलूस कह सकते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर, लाखों की तादाद में बल्कि मिलियनों की तादाद में लोग पैदल जाते हैं। हत्ता ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, बूढ़ी है, नातवान है, बाज़ औक़ात देखने में आया है वो लोग जो चल नहीं सकते हैं, ज़मीनगीर किस्म के लोग हैं, वो भी पैदल करबला जाते हैं। ये पता इससे एक ये कि हुक्म शरा है, मुस्तहब शरई है, उस पर हमारे लिए असल मेयार वही है, उस पर अमल हो रहा है। दूसरा ये है कि इश्क अहले बैत की वजह से इतनी कुर्बानियां हैं और लोग तैयार हैं, और शहज़ादी ने वही असर याजदहम ज़ोहर याजदहम सैयद सज्जाद से फरमाया था कि ये यहाँ पर बारगाह बनेगा, लोग ज़्यारतों के लिए आएंगे, अहले ज़मीन शायद उनको न जानते हो, अहले आसमान उनको जानते हैं। खुलासा ये ज़्यारत के लिए आना मद्द नज़र था, आज़ादारी करना मद्द नज़र था ताकि ये पैगाम बाकी रहे। अरबईन दर हकीकत वो पहला मौका है कि अहले बैत आज़ाद होकर यानी असीरी से आज़ाद होकर, अगरचि लश्कर बनु उमैया साथ जा रहे थे लेकिन आज़ादी के हुक्म के बाद मदीना वापस जा रहे थे, तो उनका गुज़र जब करबला के नज़दीक से हुआ, बाज़ रिवायतों में यहाँ तक है कि खुशबू आई, शहज़ादी ने फरमाया मुझे हुसैन की खुशबू आती है, पूछा ये जगह कौन सा है, तो बताया गया ये करबला जाने का रास्ता इधर से है, करबला के नज़दीक किस हद तक हम पहुँचे हैं, इस रास्ते से जाएँगे मदीना, इस रास्ते जाएँगे करबला, तो आपने फरमाया हम पहला करबला जाते हैं। तो यानी ये पहला मौका है कि शहादत करबला के बाद, शहादत अहले बैत के बाद याद शहदा को ज़ियारत की शक्ल में और आज़ादारी की शक्ल में ज़िंदा किया गया। तो दरअसल अरबईन का पैगाम ये है कि शहदा की याद मनाओ, उनके खून को ज़ाय होना मत दो, उनके पैगाम की हिफाजत करो। करबला आशूरा यानि क़ुरबानी पेश करना, अरबईन यानि क़ुरबानी की निगहदाश्त करना, उसके हिफाजत करना, क़ुरबानी के पैगाम से आगाह करना, क़ुरबानी को जिस मकसद के लिए हुसैन ने क़ुरबानी दी है उस मकसद की तरफ दूसरों को बुलाना, गम शहदा और मसायब शहदा का बयान होना, ये सब अरबईन के पैगाम है।
इमाम ज़माना अपना तारुफ इमाम हुसैन की नस्बत से करवाएंगे, तो क्या अरबईन इमाम हुसैन के जो अचानक पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहचान करवाने का जरिया बनता जा रहा है, इसे ज़हूर इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला के नज़दीक होने का अहम संग मील करार दिया जा सकता है?
बहल कोई इस चीज़ के अब एक एहतमाल के हद तक ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर है खुद अहले बैत की शिनाख्त बायस शिनाख्त इस्लाम है, इमामत की मारिफत है, तो खुद ब खुद दुनिया वाले आमदा हो जाएंगे इमाम के इस्तकबाल के लिए। हर किस्म के अहले बैत की जितनी मारिफत हो उतना ही आमदगी ज़ुहूर इमाम के लिए मुअस्सर है। जाहिर है लोग उस वक्त मुंतज़िर होंगे इमाम के या इमाम को कबूल करेंगे जब पहले से कुछ मालूमात, کچھ توقعات، کچھ خبریں امام کے بارے میں ہو. آپ دیکھتے ہیں مدینے میں اوس و خزرج نے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے ایمان لایا. اس کے اہم وجہ کیا تھا؟ یہودیوں نے خبر دی تھی اوس و خزرج کو کہ اس سرزمین پر آخری پیغمبر آئیں گے، لیکن وہ خوش قسمت نہیں ہوئے. اپنی اس ناپاکی کی وجہ سے اور قومی تعصب کی وجہ سے کہا کہ پیغمبر ہمارے خاندان سے ہو تو ہم مانتے ورنہ نہیں مانتے. لیکن اوس و خزرج جو ایمان لائے اس کے ایک اہم وجہ یہی تھا کہ ان کو خبریں ملتی رہی ہے کہ آخر زمان کے پیغمبر مدینے میں آئیں گے. تو یہ آگاہ ہونا بہت ہی مؤثر ہوتا ہے ایمان لانے کے حوالے سے. تو یہ ظاہر اربعین کے بھی اس میں بڑا دخل ہے. اتنا بڑا اجتماع دنیا میں، بے مثال اجتماع، یعنی دنیا میں کسی حوالے سے بھی اتنا بڑا اجتماع ہر سال نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کو توجہات کو اپنے طرف مبذول کرائے گا، ظاہر اس اجتماع کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے بموں کے ذریعے، اور یا اپنے شیعوں میں جو پٹھو ہے یا جاہل ہے ان کے ذریعے اس کی قداست کو اور اس کے معنویت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ اتنے عظیم اجتماع اور اتنی زبردست پذیرائی اور پیدل چلنا کئی دن، یہ دنیا میں بے مثال ہے. یہ باعث ہے کہ دنیا اہل بیت کی طرف، پہلے یہ کہ کربلا کی طرف متوجہ ہو. یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے لیے اتنے لوگ قربانی دے رہے ہیں؟ کربلا کی طرف متوجہ ہونے سے خود بخود امامت کی طرف متوجہ ہوگا، تو امام کے انتظار میں بھی یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے.
عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف اقوام عالم میں مختلف رسم و رواج اور طریقہ کار رائج ہیں. اس روش و طریقے کے اختلاف کی بنا پر مومنین کے درمیان بعض اوقات انتشار کی فضا پیدا ہوتی نظر آتی ہے. اس کا مناسب سدباب کیا ہو سکتا ہے؟
عزاداری ظاہر باعث اتحاد مومنین ہے. خود واعتصموا بحبل اللہ، خدا کے رسی کو سب مل کر تھام لو. اس میں ایک یہی ولایت ہے نا، اس کی تفسیر جو احادیث میں آیا ہے ولایت. اب ولایت اہل بیت جب باعث اتحاد کل مسلمین بن سکتا ہے، تو شیعوں کے اتحاد کا، عزاداری اسی ولایت کا اظہار ہے. باعث اتحاد ہونا چاہیے. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب اہل بیت سے آگاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ عزاداری جس کا حکم اہل بیت نے دیا ہے، اہل بیت نے کس قسم کی عزاداری ہم سے طلب کی، اگر اس سے صحیح آگاہ ہو جائے تو یہ اختلافات، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% 95% اختلافات ختم ہو جائے گا. اہل بیت نے کیا مانگا ہے ہم سے؟ کیونکہ عزاداری اہل بیت کرتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ ہم دل سوز نہیں ہو سکتے ہیں، نہ امام حسین کی نسبت میں، نہ دین کی نسبت میں، اور نہ ہماری معرفت ان سے زیادہ ہے. ائمہ اطہار نے کس طرح سے عزاداری کی؟ اس عصر کے قریب سید سجاد ہے، بعد کے ائمہ ہے، امام رضا تو ولی عہد تھے، یعنی اختیارات، مکمل اختیارات تھا. اس کے باوجود مثلا بعض وقت کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام رضا کے دور میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو کس طرح سے عزاداری کی؟ عزاداری جو ہمارے احادیث میں ثابت ہے، یہ کہ اہل بیت پر گریہ کرنا، ان کے مصائب بیان کرنا، ظاہر مستند مصائب بیان کرنا، اور ان کی زیارت کرنا، ان کی شان میں مرثیے، جو بھی شعر کی شکل میں ہو. اب ہمارے ابھی اقسام ہو گئے، مرثیے، نوحے وغیرہ، لیکن اشعار اہل بیت کی احادیث میں ہے کہ مصائب اہل بیت میں، فضائل اہل بیت میں اشعار بیان کرنا. پھر پیغام اہل بیت سنانے کے لیے الگ دلیل ہے کہ جو تقریریں ہوتی ہیں در حقیقت پیغام اہل بیت سنانا، یہ اہل بیت کی طرف سے یہ آیا ہے. اب اس کس انداز میں اس کو اہل بیت نے معین کہ اہل بیت کے زمانے میں ایک گھر میں یہ انتظام ہوتے، امام ششم کے دولت سرا میں سید سجاد خود تنہا گریہ کرتے تھے، روتے تھے، امام ہفتمی خود تنہا گریہ کرتے تھے، روتے تھے، اور گھر میں اپنے دولت سرا میں امام ہشتم نے دعبل کو بلایا اور صرف اپنے ناموں سے اہل بیت وہاں پر تھے. تو یعنی طریقہ کو معین نہیں کیا ہے، کہا کہ آپ غم مناؤ، گریہ کرو، زیارت کرو، مصائب سناؤ. اب طریقہ ہم شیعوں نے ایجاد کیا ہے، تو ہم جو طریقہ ایجاد کرتے اس میں یہی مد نظر رکھنا پڑے گا شرعی معیاروں کے مطابق، یعنی شریعت کے کسی حکم کے خلاف کوئی طریقہ آپ نہ اپنائے. تو زمانے کے تقاضے مختلف ہو سکتا ہے. کربلا کے بہت سے پیغام پہنچانے کے شاید مجلس سے اعظام نہ پہنچا سکے, سیمیناروں کی شکل میں پہنچاتے ہیں کیونکہ کچھ علمی مباحث پیش کرنا ہو. تو خلاصہ یہ طریقہ ہم پر چھوڑا ہے, لیکن ہم مقید ہیں شریعت کے ساتھ, شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن یہ سمجھنا پڑے گا آزاداری کی جو رسومات ہے وہ شیوں کے ایجاد کردہ ہے تاکہ جذبات میں کوئی نہ آئے. اگر کسی رسم کو کسی نے چھوڑا تو جذبات میں آتا ہے کہ اہل بیت کے لائن سے خارج ہوا. نہیں, اہل بیت نے اگر کیا ہے اس سے خارج ہو جائے تو ترک خط اہل بیت ہے. لیکن اگر ہمارے شیوں کے ایجاد کردہ ہے, اس زمانے کے شیوں نے اس روش کو اس طریقے کو پسند کیا, اس زمانے میں یہ طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے, مؤثر طریقہ ہے, تو صرف پابند ہونا پڑے گا احکام شرع کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فقہی حوالے سے آپ کے پاس علم ہے کہ ہم احکام شریعت سے, قرآن و سنت ادلہ شرعی سے احکام شرع اخذ کرتے ہیں. احکام شرع ہوتا ہے موضوعات شرعی ہوتے ہیں, تو احکام شرع قرآن و سنت اور ادلہ شرعی سے اخذ کرتے ہیں. موضوعات مختلف ہوتے ہیں, بعض موضوعات بھی شرعی ہے, جیسے نماز. نماز خود موضوع ہے, اس پر حکم ہے کیا آیا ہے, یا واجب ہے یا مستحب ہے. نماز پنجگانہ واجب ہے, نماز جمعہ واجب ہے, اور نماز شب مستحب ہے. خلاصہ اس طرح سے یہ حکم بھی شرعی ہے, موضوع بھی شرعی ہے. بعض اوقات حکم شرعی ہے, موضوع شرعی نہیں, لیکن موضوع اس حکم کو موضوع سمجھنا فقہا کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. مثلا ابھی دیکھیں بینکنگ نظام, یہ تو نیا موضوع ہے, اما بینکنگ نظام کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, تب فقیہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں موضوع کا تعلق فقہا سے نہیں ہے. آپ دیکھیں فقہ کے 40% کم از کم موضوعات فقہا موضوعات کے مطابق حکم لگائے. جتنے نئے مسائل آتے ہیں, آپ انشورنس لے لے, بینک لے لے, مختلف جو آج کل وجود میں آیا ہے, سب میں فقہا نے پہلے کوشش کی سمجھے کہ یہ موضوع کیا ہے, پھر اس کو سمجھنے کے بعد دیکھتے کہ حکم شرعی اس موضوع پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر موضوع سمجھ میں نہ آ جائے تو فقہ حکم نہیں لگا سکتا. تو فقہا کا تعلق موضوع سے بھی ہے. آزاداری کا مسئلہ بھی انہی میں سے ایک ہے. آزاداری آیا فرض کیجئے ابھی قمہ مرنا مصلحت تشیع میں ہے یا ضرر تشیع میں, باعث بدنامی مذہب بنتا ہے یا باعث ترقی مذہب بنتا ہے. اب یہ موضوع شناسی ہے. اگر ایک فقی سمجھتا ہے کہ بھئی قمہ زانی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آزاداری پھیل جائے گی اور تشیع ترقی کرے گا وغیرہ وغیرہ, باعث ترقی تشیع ہے, داخلی بھی ترقی باہر کی بھی ترقی, اور لوگ مذہب تشیع کی طرف آئیں گے, جذابیت بڑھ جائے گی, تو پھر اگر یہ تشخیص دی تو پھر جائز ہو جائے گا. لیکن اگر یہ احساس ہوا کہ اس کے ذریعے شیعوں کو بدنام کر رہے ہیں, شیعوں کو بے رحم, دہشت پسند, اس قسم کے, یا اس نفسیاتی بیمار جو اپنے آپ کو مارتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کلپوں میں کہ زبرا اور اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے, ایک شیعہ عورت اپنے بچے کے سر پر قامہ مارے, یعنی تشیع کے خلاف اگر استعمال ہو رہا ہے. بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں جو جائز ہے دوسروں کے کیا نام ہے عمل کی وجہ سے کیوں حرام ہو جائے. بات یہ ہے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا ہے, اہل بیت کی سیرت میں کچھ بھی نہیں ہے, فرمائشات میں کچھ بھی نہیں ہے, طریقہ کو ہم نے اپنایا ہے. تو اگر اس سے تشیع بدنام ہوتا, تشیع کو بدنام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. وہ تشیع جس کے لیے اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہے, اس کو آپ کے اپنے جاہلانہ عمل کی وجہ سے بدنام کریں, اور اگر نیک نام ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک. اب اس کے لیے پوری دنیا میں تحقیق کرنا پڑے گا کہ کیا اثر ہوتا ہے دنیا میں ہمارے اس عمل کے. اچھا آیا تشیع خوش نام ہو رہا ہے, لوگ مائل ہو رہے ہیں تشیع کی طرف, کم از کم اس تشیع کو پسند کرتے ہیں, یا ان کے نہیں اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ دقیانوسی لوگ ہیں, غیر معقول لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں. تو یہ دیکھنا موضوع شناسی. اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک واضح مسئلہ, میری سمجھ کے مسئلہ نہیں, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رہبر معظم انقلاب سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں سمجھ سکتا. ہم فقہ میں دیکھیے, کسی چیز کی قیمت میں دو آدمی کے درمیان اختلاف ہو تو کس سے پوچھتے ہیں؟ تمام فقہ کتابوں میں جا کر اہل قبرہ سے پوچھو، یعنی جو باخبر لوگ ہیں، ماہرین ہیں بازار کے، ان سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے۔ تو ہر موضوع میں اگر شک ہو جائے اس موضوع کے ماہرین سے پوچھنا ہے۔ اس وقت رہبر انقلاب سے بہتر کوئی موضوع شناس نہیں کہ آیا یہ عمل باعث بدنامی تشیع ہوتا ہے یا باعث نیک نامی تشیع ہوتا ہے۔ کیوں رہبر؟ ایک ایک رہبر نے اپنی قیادت کے ذریعے ثابت کیا کہ کتنے بڑے دانش مند اور مفکر شخصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصلحتوں سے بالاتر ہو کر دین کی دفاع کر رہا ہے۔ اگر مصلحتوں میں آ جاتے تو امریکہ کے ساتھ ہو جاتے، مصلحتوں سے بالاتر ہو کر دین کے اصولوں کی حفاظت کرتے۔ دو، تیسری بات یہ کہ پوری دنیا سے رپورٹ آنے کے وسائل رہبر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی پوری دنیا سے لوگوں کے رد فعل، عکس العمل رہبر تک پہنچتا ہے کہ دنیا والے شیعوں کے اس مثلا قمت سے، زنجیر سے، یا اس قسم کے اعمال سے کیا تاثر لیتے ہیں، یہ رہبر تک پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد بھی ماہرین ہیں اس کے تجزیہ کرنے کے لیے کہ کون سے رپورٹ صحیح ہے، کون سے صحیح نہیں ہے، رپورٹ کی وجہ کیا ہے۔ تو رہبر سے بہتر کوئی اور شخصیت اس موضوع کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے رہبر یعنی موضوع میں بھی اہل خبرہ ہے، ان کی بات حجت ہے۔
اختلاف فتاوی کی موجودگی میں مقلدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسی طرح حکم ولی فقی کی اطاعت کے سلسلے میں غیر حاکم شرح والی حکومت میں مومنین کی اس حکم پر عمل کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
لیکن اگر فتویٰ ہو، ہر آدمی اپنے مجتہد کی تقلید کرے گا۔ اگر حکم ہو، قطع نظر از ولایت فقیہ، حاکم شرع جب حکم دیتا ہے باقی سب پر واجب ہوتا ہے، کسی دوسرے فقیہ کو حق نہیں ملتا اس کے خلاف حکم دے دے، حکم شرعی یعنی ولایت فقیہ کے نظریے سے پہلے، تو پھر دوسرا مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور البتہ خود پر واجب ہے، یعنی اس میں مشہور نظریہ ہے کہ خود اس پر بھی واجب ہے، لیکن بعض فقہا اپنا نظریہ ہے فرض کی جو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس کی مخالفت میں حکم دینے کا حق اس کو نہیں ہے، کیونکہ باعث اختلاف امت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم حاکم شرع جب حکم کرتا ہے تو دوسرے فقیہ کو یہ حق نہیں ملتا ہے اس حکم کو توڑے، اس کے خلاف حکم دے دے، کیونکہ باعث اختلاف ہے، اسی لیے اجازت نہیں۔ خود ولایت فقیہ میں بھی دو ولی فقیہ نہیں بن سکتا ہے، جبکہ فرض کی دونوں برابر ہے، تب بھی دو نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ باعث اختلاف امت ہوتا ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔
وہ فقہا جنہوں نے خونی ماتم کے مسئلے پر کسی قسم کا اظہار نظر نہیں کیا ہے، ان کے اس عدم اظہار نظر سے کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے؟
میں نے جو آغا کے فتویٰ ان کی کسی فقہی کتاب میں دیکھا ہے، ابھی اب تو توضیح المسائل تھا یا دوسری کتاب، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی فقہی کتاب میں انہوں نے کہا کہ اگر باعث وہن مذہب ہو جائے، اور آیت اللہ سستانی فرماتا اگر یہ باعث وہن مذہب ہو جائے، جو رہبر کی عبارت ہے، اور اگر ضرر ہو، قابل توجہ ضرر، تو پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کی تشخیص خود مکلفین پر چھوڑا ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اہل خبرہ سے پوچھنا ہے وہن ہے یا نہیں ہے۔ اہل خبرہ میں اس وقت بہترین اہل خبرہ رہبر سے بالاتر نہیں ہوتی، جس کے پاس پورا وسائل ہے دنیا کے معلومات حاصل کرنے کا۔ یہ ایک دوسرے کہ آغا سستانی اس وقت خاص حالات ہو سکتا ہے عراق میں، میرے خیال میں خاموش رہنے میں مصلحت تھی شاید، وہ یہ ہے کہ داعش کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اسی وقت ایک فقیہ کا حرام ایک حلال، تو شیعوں میں اختلاف کا باعث بنتا، شاید اسی اختلاف سے بچنے کے لیے خاموشی، وقت کے تقاضا، عراق میں وقت کے تقاضا کے بنا پر خاموشی اختیار کی۔
پاکستان میں نصیریوں اور غالیوں کے منفی اعمال کا کس طرح سے مقابلہ اور سدباب کرنا بہتر اور مؤثر ثابت ہوگا؟
میرے خیال میں خود اہل بیت غالیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے ہیں، اہل بیت سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو اہل بیت جس انداز میں پیش آئے، اسی انداز میں ہمیں بھی پیش آنا چاہیے۔ ہم غالیوں کی نسبت میں مصلحتوں کے شکار ہو گئے ہیں. کہیں چھوٹے بچے جیسے چھوٹے بچے کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں, اسی طریقے سے ان کو بہلاتے رہے اور یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اہل بیت نے جس انداز میں ان کے ساتھ مقابلے کیا وہ ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس میں ایک سازشی گروہ ہے جو چلانے والے ہیں غلو کو. عام لوگ پبلک تو محب اہل بیت ہے, واقعا محب اہل بیت ہے, محبت کی وجہ سے اہل بیت کی شان میں ہر فضیلت سننے کے لیے تیار ہے, اور ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے, دین شناسی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھتے ہیں کہ غلو کیا ہے, عدم غلو کیا ہے, نہیں سمجھتے. دل چاہتا ہے اہل بیت کے فضائل زیادہ سے زیادہ سن لے, اور غلو کے حدود سے بھی وہ آگاہ نہیں ہیں. تو جہالت اور عشق اہل بیت دونوں کی وجہ سے عام عوام غلو کی طرف جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو تو آگاہ محبت کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس غلو کے اس مشن کو آگے بڑھانے والوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ائمہ پیش آئے. ائمہ نے بعض وقت کسی قتل کا حکم دیا, بعض رہبران کے سر پھوڑنے کا حکم دیا, بعض کے بارے میں فرمایا ایک ہزار ہزار یعنی 1,000,000 لعنت ہو خدا کے اس پر اور اس کی بات ماننے والے کے اوپر, امام رضا کے حدیث سے. میں سمجھتا ہوں ایک ضرورت اس بات کی, اس وقت تمام غلو کے بارے میں, غالیوں کے بارے میں جتنی احادیث ہیں, فرض کیجئے 50-60 حدیث ہیں, ابھی میری نگاہ تو کامل نہیں ہے, لیکن مثلا کتاب ہے اہل البیت فی الکتاب والسنہ غیر شہری کی, اس میں ایک باب ہے غالیان کے بارے, غالیوں کے بارے میں چار مستند کتابیں موجود ہیں. ان سب سے دیکھیں جو احادیث غالیوں کے بارے میں, ظاہر ہے منابع اصلی کی طرف جانے پڑے گا ان کی مدد سے, تو غالیوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب سے جو اہل بیت نے کچھ فرمایا ہے اسی کو چھاپ دے. آج کل جو غالی کرتے ان کے اکثر مطالب انہیں احادیث میں موجود ہیں, عمل کی تحقیر کرنا, خلاصہ اس قسم کی جو کام ہے باتیں ہیں یہ سب کے سب انہوں موجود ہیں. بہرحال ایک قسم کی خاموشی باطل کی تائید ہوتی ہے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن دو گروہ میں تمیز دینا پڑے گا, جو سازش کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عشق کی وجہ سے جاتے ہیں ان کے رہنمائی کی ضرورت ہے, جو سازش کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ صحیح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن صحیح حکمت عملی کے معنی جنگ کرنا ضروری ہے. پیغمبر خدا کو حکم ہوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کفار کے ساتھ جنگ کرو, منافقین کے ساتھ جنگ کرو, اور ان پر علیہم منافقین کے ساتھ نزدیک ہونے سے یعنی منافقین پر سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ. لیکن منافقین کے ساتھ ظاہری کوئی جنگ نہیں لڑی, ایک حکمت عملی کی جنگ ہے. حکمت عملی کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گا, یہ بھی منافق ہے کیونکہ اپنے غالی ہونے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں, شعب کے طور پر پیش آتے ہیں. اور غالیوں نے پوری تاریخ میں شیعوں کو, اہل بیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اسی لیے اس پر خاموشی جو ابھی تک دیکھنے میں آئی ہے یہ نہ صحیح نہیں ہے. لیکن حکمت عملی کے ساتھ اقدام کرنا پڑے, کم از کم ان احادیث کو کتابچہ کے چھاپ شکل میں چھاپ دو, اور اہل بیت کے احادیث کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے جو محبت اہل بیت کے دعویٰ کرنے والے.
اتحاد بین المومنین کے لیے کون کون سے عملی اقدامات مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے ایک فقہی مسائل ہے اختلافات کی وجہ, تو فقہی مسائل میں ہمیں یہ باور کرانا ہے, حقیقت یہی ہے کہ اپنے اپنے مجتہد کی تقلید کرو, پھر یہاں پر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی فرض کہ شہادت ثالثہ کا مسئلہ آپ لے لیں, میں ہزار دلیل لاؤں شہادت ثالثہ نہیں, دوسرا ہزار دلیل لائے گا شہادت ثالثہ ہے, دونوں مجتہد نہ ہونے سے شرعی حیثیت دونوں کے لیے نہیں ہے. عموماً یہ لوگ جو دلائل لاتے ظاہر جاہلانہ دلائل لاتے, لیکن بہرحال عالمانہ دلائل بھی لائے, لیکن چونکہ مجتہد نہیں ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے جہاں بھی اختلاف کی وجہ فقہی مسائل ہو, عمل سے مربوط ہو کہ شریعت کا حکم یہاں کیا ہے, تو وہاں پر کیا کرے, اپنے اپنے مجتہد کی تقلید کرے. یہاں پر اسی لیے غالیوں نے پہلے ہی مرجعیت پر حملہ شروع کیا ہے تاکہ لوگ مجتہد کی طرف رجوع نہ کر سکے. اگر یہ سلسلہ مجتہد مرجعیت ایک ایسا قلعہ ہے, ہم نہیں کہتے خامیوں سے بالا تر ہے, لیکن سب سے بہتر مضبوط قلعہ ہمارے پاس مراجع کے ہے, تو اختلافات میں، مذہبی مسائل میں اختلافات میں اس کی طرف رجوع کرے. ہم نہیں کہتے ایک معین کی طرف، اپنے اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اختلاف کرنا طریقۂ کار ہے، تھوڑا سا سعی صدری کی ضرورت ہے اور نظر بلند ہونے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کی فکر دوسرے فکر دوسرے کی فکر سے مختلف ہے، بس مخالف کو آپ کے فکر سے مختلف فکر رکھنے والے کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. واقعاً ہو سکتا ہے وہ خود بینہ و بین اللہ سوچتا ہو کہ یہ صحیح ہے، بس اس بنا پر اس کے ساتھ دشمنی کرنا، اختلاف کرنا صحیح نہیں. آپ جس فکر کو صحیح سمجھتے ہو اس کو اپناؤ، جو آپ کا ہم فکر ہے اپنی فکر کو سمجھانے کی کوشش کرو، تو پھر اختلاف کے بغیر ہوتا ہے. سارے آدمی کی فکر ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کچھ بدیہیات ہے ان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بدیہیات نہیں اس میں ضرور اختلاف ہوتا ہے. لیکن ان بدیہیات کی، ان اختلافی مسائل کی وجہ سے بدیہیات کو ختم نہیں کرنا ہے، مشترکات کو ختم نہیں کرنا ہے. ابھی دیکھیے عام مسلمانوں میں جب یہ تنظیم بنی تھی کسی زمانے میں، کیا دفاع پاکستان، 19 پارٹیاں تھیں لیکن اس مشترک مقصد میں سب مل کر کام کرتے تھے. تو یہ سمجھتا ہوں ایک مقصد قومی مقصد ہے، مذہب کا مقصد ہے، اس میں مل کر کام کرنا اور اپنے اپنی پارٹی کے لیے الگ کام کرے تو اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب قومی مقصد میں بھی الگ الگ کام کریں گے تو کیا ہوتا ہے، کوئی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ابھی عاشورہ دیکھیے، یعنی ہمارے جو بھی گروہ ہو، جو بھی انجمن ہو، سب کے سب حصہ لیتے ہیں، چونکہ عاشورہ کے دن کو کامیاب بنانا سب کا مقصد ہے، اس لیے کامیاب ہوتا ہے. اگرچہ اپنے اپنے انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں سب کے ساتھ، تو اسی طرح سے قومی سارے مسائل میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے، دوسرے کو نفی کرنے کی، دوسرے کو انکار کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ جو اپنے حق سمجھتے ہیں اس کے لیے دلائل لائے، اس کی تبلیغات کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے کے خلاف کچھ کیے بغیر تو یہ اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کی اور ایک اہم وجہ، وہی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس کے بعد فرماتے فاختلفوا، تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا العلم من بعد ما جاءتهم البینات. آیت کی خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ لوگ ابتدا میں اختلاف نہیں کرتے تھے، لیکن اجتماعی زندگی کے لازم اختلاف ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے مفادات کا، مسائل کا، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انبیاء آئے اور احکام خدا لایا، احکام کے ذریعے اختلاف ختم، یعنی قانون کے ذریعے، علم کے ذریعے اختلاف ختم ہوتا ہے. اختلاف ہے کی وجہ جہالت ہے، جہالت جب ختم ہو اختلاف بھی ختم ہوتا ہے. لیکن اختلاف کا دوسرا وجہ خواہشات نفسانی ہے. اب اس کے ختم کرنے کے لیے خدا ایمان کی ضرورت ہے. فمختلف فیہ، انبیاء آنے کے بعد اختلاف جو کیا ہے، کیا ہے، مختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم بینات، پھر انبیاء آنے کے بعد اختلاف نہیں کیے اس میں مگر ان لوگوں نے کیے جن کو کتاب دی گئی تھی. بینات آنے کے بعد، خدا کی طرف نشانی آنے کے بعد اختلاف کی، فہد اللہ الذین آمنوا، تو اس اختلاف کی نجات وہ ہے کہ جو واقعا خدا پر ایمان لائے، باتقوا ہو تو نجات پائیں گے، ورنہ ظاہر اپنے مفادات کے لیے حرف حق کو سمجھتے ہوئے انکار کریں گے. تو اختلاف کی دوسرا وجہ ضعف تقوا ہے. اس کا حل بھی یہی کہ ہماری قوم اگر باشعور ہو جائے، صاحب بصیرت ہو جائے، تو سمجھیں گے کون مخلص ہے، کون اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. تو ایک اختلاف کے ایک رفع کے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو علم دینا، دین شناسی، دین کی معرفت دینا. دوسرا یہ ہے کہ خلاصت باتقوا لوگوں کی حمایت کرنا، تو یہ باعث بنے کہ اختلاف کم ہو جائے.
مدافعان حرم ائمہ معصومین علیہ السلام و مقدسات تشیع کے حقیقی اور عملی پیکر امام خامنہ ای و مراجعین کرام اور انہی سے وابستہ افواج اور حزب اللہ کے خلاف دشمنوں کی جانب سے منفی پروپیگنڈے کا بازار گرم رہتا ہے، اس کے دفاع میں کیا کام انجام پانے چاہیے؟
دیکھیے، بہرحال ان ہستیوں کی تعریف و تمجید کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اہل بیت کے لیے کام کیا ہے. تو صرف لیکن ان کا ہدف ان کا مقصد وہی ہدف اہل بیت ہے، اس مقصد کی طرف لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. نہیں وہی عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل لوگوں کو ہم لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا ہے اس صراط مستقیم کے ذریعے جس کی نشاندہی اہل بیت نے کی ہے. ابھی اس وقت اس صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں، رہنمائی کرنے والے کون ہیں، صراط مستقیم کی حفاظت کرنے والے کون ہیں، اس کی طرف لوگوں کو کی رہنمائی کرنے والا، اس مسافرین کی قیادت کرنے والا کون ہیں؟ اب صرف رہبر معظم کے اعمال کو بیان کرے، کیا 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 ہے، حزب اللہ کے اعمال کو بیان کرے کیا 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 ہے، اور خود عراق میں جو مرجعیت نے جو کام کی، اسی سے معلوم ہو جائے گا دین کے لیے حقیقی خدمت کرنے والے یہ ہے، اہل بیت کے حقیقی مدافع یہ ہے. تو اگر یہ حقائق واضح ہو جائے، مثلا زبانی تعریف کی ضرورت نہیں، ان کے اعمال پیش کرے قوم کے سامنے مستند شکل میں، تو قوم خود سمجھے گی کہ حقیقی ایک ہوتی ہے حقیقی ماں، ایک سوتیلی ماں. حقیقی ماں اپنی محبت کے زیادہ اظہار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بچے کی سعادت کو چاہتی. سوتیلی ماں ظاہر زیادہ کرتی ہے، شو زیادہ کرتی ہے، حقیقت میں محبت نہیں کرتی ہے. یہاں پر بھی فرق یہی ہے. کچھ لوگ اتنے اہل بیت کے نام سے نعرہ لگاتے تھے یا شام جاتے تھے، اب شام میں جب ضرورت پڑی شام جانا ہی چھوڑ دیا. یعنی ان کے اعمال بتاتا ہے کس حد تک وہ مقام عمل میں اہل بیت سے دور ہے، ان نہ حرم سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے نہ ان کے مقصد سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس کے نام ان کے نام پر پیسہ کمانے کے لیے اور اغیار کے پٹھو بنتے ہیں تاکہ تکفیریوں کے لیے جواز فراہم کرے شیعہ قوم پر حملہ کرنے کے لیے. ایسی باتیں کریں گے جو تکفیریوں کے لیے فتویٰ دینا آسان ہو جائے، یعنی ان لوگوں کے عمل اور گفتار سے تکفیر تشیع آسان ہو جاتا ہے، شیعوں کو کافر قرار دینا. میں نے عموماً مجالس میں عرض کیا، عیون اخبار رضا کی جو روایت ہے، امام رضا فرماتے ہیں ہمارے مخالفین کچھ احادیث گڑھ لیتے ہیں ہمارے شان میں کہ بعض احادیث سے ہمارا مقام کم ہوتا ہے، بعض احادیث میں غلو ہے. جب کوئی اس احادیث کو پڑھتا ہے سوچتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ کافر ہے، یہ شیعہ لوگ اہل بیت کو اپنا رب مانتے ہیں. تو شیعوں کو کافر قرار دینے کے لیے ہمارے مخالفین نے، یعنی غیر شیعوں نے احادیث گڑھ لیے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں، تاکہ شیعوں کو کافر قرار دے سکے. اور انہی لوگوں نے ایسے احادیث بھی گڑھ لیے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا نام لے کر سب کرتے ہیں، تاکہ ان کے ماننے والے ہمارا نام لے کر سب کرے. تو دیکھ رہے کہ اس قسم کی جو تقریریں ہوتی ہے، احادیث سنائی جاتی ہے، ان کے منبع خود امام رضا فرماتے ہیں مخالفین کی گڑی ہوئی احادیث ہے، محبت کی شکل میں تشیع کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. مقام عمل بہترین چیز ہے. تو ہمیں تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام اور تشیع کی ترقی ہے، اس میں یقیناً مخلصین اور خائنین سمجھ میں آنا پڑے گا، کیوں تاریخ اسلام میں جو اسلام کو نقصان ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ مخلص اور منافق میں فرق نہ کر سکے. اہل بیت مخلص ہے، علی جیسی شخصیت کو بے نمازی کہا، دشمن اسلام کہا، سب و لعن واجب قرار دیا گیا، دیکھیے. اور امیر شام کو مخلص خلیفہ رسول اللہ، حسین باغی نعوذ باللہ، اور یزید جانشین پیغمبر، یعنی اس طرح سے نقشہ بالکل بدل دیا گیا، اس وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا. تو ابھی بھی رہبر معظم جیسے سید حسن رسول اللہ جیسے مخلصین کو دشمن اہل بیت قرار دیں گے، اور پھر کچھ ایسے جو واقعاً دشمن ہے، بظاہر اہل بیت کے نام لیتے واقعاً سعودی عرب اور فرض کیجئے امریکہ وغیرہ کے پیسوں پر پل رہے ہیں. آپ مائیکل براؤن جو سی آئی اے کے نمائندہ ہے اس کی رپورٹ آپ دیکھیں، ان کو شیعوں کے مدافع سمجھیں گے تو تشیع کے لیے انتہائی خطرناک ہو. اسلام کے لیے خطرہ وہاں سے پیدا ہوا کہ جہاں سے مسلمان منافق اور مخلص کے درمیان فرق نہ کر سکے، تو مخلص کی جگہ پر منافق کو بٹھایا. اور ابھی بھی اگر یہی ہو جائے تشیع کے لیے بہت خطرناک ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگا.
مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال اور داعش کے مقابلے میں صفحہ اول میں موجود حزب اللہ، ایران، شام، عراق اور اب روس بھی اس بلاک کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک آہنی دیوار ثابت ہو رہا ہے. یہاں پر روس کی ایک غیر مسلم ملک کی حیثیت سے شرکت آپ کی نظر میں کیا معنی رکھتی ہے؟
دیکھیے، یہاں پر آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف بہت سے قراردادوں میں روس نے حصہ لیا، یہ جو اقوام متحدہ قراردادیں ہیں، اگر روس ویٹو کرتا تو کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتا تھا، امریکہ کامیاب نہ ہوتا، روس نے اس میں ساتھ دیا، بلکہ اس کے بعد یہ جو سام کے میزائل 300 نمبر والے، اس کو جو ایران کو فروخت کیا تھا، پھر اس کو کینسل کیا، یعنی فروخت کرنے کے بعد کینسل کیا گیا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے روس اور ایران ایک نہیں ہیں. سوریہ کے مسئلہ کچھ اور ہے. سوریہ کیا ہے؟ روس کے بلاک میں شامل تھا اور قدیم زمانے سے روس کے انتہائی باوفا ملک تھا، اور دنیا عرب میں روس کے دو ساتھیوں کو ختم کیا، صدام اور قذافی کو. تو روس دیکھ رہی ہے کہ بات دیگری، اس کے ساتھیوں کو ختم کر رہا ہے ایک، دوسرے روس کے لیے دنیا میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. بظاہر امریکہ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن عملاً اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں دیا. تو روس نے اپنی غیرت کا احساس کیا کہ میری ہم وجود کو منوانا چاہتا ہے. تو یہ روس کا ہدف. ایران کا ہدف تو واضح اسلام ہے، یعنی اسلامی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرے، مسلمین کی حمایت کرے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے. فلسطین کا مسئلہ ہو، لبنان کا مسئلہ ہو، جہاں بھی یہی ہو. سوریہ میں رہبر صریحاً کہتے ہیں سوریہ کی حکومت تو سیکولر حکومت، اور انقلاب اسلامی آیا ہے سیکولر حکومت کو ختم کر کے اسلامی حکومت لانے کے لیے، لیکن سوریہ کی اہمیت یہاں پر اسرائیل کے مقابل میں مضبوط قلعہ ہے، اور حزب اللہ کی حمایت کے لیے سوریہ کی اشد ضرورت ہے. یعنی دنیا عرب میں واحد ملک جو اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہے اور مقابلے پر ہے اور امریکہ کی اس سازش میں شامل نہیں ہوا، سوریہ، اور اس کو بھی اسی بنا پر سزا دے رہا ہے، ایک اسرائیل کی وجہ سے، دوسرا ایران کے ساتھ ایران عراق جنگ میں تعاون کی وجہ سے. ایران عراق جنگ میں سوریہ نے ایران کے ساتھ تعاون کیا حزب اللہ کی مدد کرنے کی وجہ سے. تو سوریہ کو اگر حزب اللہ اور ایران کی مدد چھوڑے، اسرائیل کے ساتھ دے دے، تو دوسرے عرب ممالک کی اردن کی طرح امریکہ اس کو پسند کرے گا. تو یہاں پتہ چلتا ہے وہ اقدار جن کی وجہ سے ایران امریکہ کے ساتھ برسر پیکار ہے، انہی اقدار کی وجہ سے سوریہ کے دشمن بنا ہے، اسی لیے سوریہ کی حمایت کی ہے. وہاں جو مقدس مقامات ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس کی تو الگ حمایت کی ضرورت تھی، اور پھر سوریہ کی حمایت انہی اہداف کے تحت. اب روس اس ہدف میں، ظاہر ہے دو آدمی اگر کسی مسئلے مشترک ہو تو مل کر کام کرتے ہیں، تو سوریہ کے مسئلے میں روس بھی چاہتا ہے سوریہ کو بچائے اپنے مقاصد کے لیے، ایران چاہتا ہے بچائے الہی اور اسلامی مقاصد کے لیے. یہاں پر فرض کیجیے یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو کافر ملک کے ساتھ ایران متحد ہوا. اب دیکھیے عراق پر حملہ کرنے کی دعوت کس نے دی؟ سعودی عرب اور خلیج کے ممالک نے دی. ایک مسلمان ملک پر حملہ کرنے کی دعوت دی کافر ملک کو. افغانستان پر حملہ کرنے میں کس نے ساتھ دیا؟ سب نے ساتھ دیا، ایران کے علاوہ، ایران کے علاوہ سب نے ساتھ دیا، پاکستان تک نے ساتھ دیا. اور پھر آپ دیکھیے یمن کے حملے میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کون کر رہا؟ امریکہ اور اسرائیل بھی تعاون کر رہا ہے. سوریہ میں عالم اسلام کے نامور عالم دین قرضاوی، میں نے خود اس کی زبانیں سنی، کہتے امریکہ کو کہتے خدا را آؤ سوریہ پر حملہ کرو. اتنا نامور عالم اسلامی کافر ملک کو دعوت دیتا ہے آ کر مسلمان ملک پر حملہ کرے. اب اپنی یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں کہ پوری مدت، یعنی سعودی عرب نے سب سے زیادہ اسرائیل سے کے 10 برابر امریکہ کی خدمت کی ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے. واضح حقیقتیں ہیں. ان تنظیموں کے بنانے والے بھی خود مغرب ہے اور ثابت ہے، یعنی قابل انکار نہیں ہے. لیکن یہاں پر روس اپنے مقاصد کے لیے سوریہ کی مدد کرنا، ایران اپنے اسلامی اہداف کے لیے مدد کرنے کی بنا پر گویا ایک کافر ملک کے ساتھ متحد ہو گیا، یہ کوئی وجہ نہیں. ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے ہم جاتے ہیں، ممکن ہم بھی جائیں، کافر بھی آئے، وہ اپنے کھانے کے لیے آتا ہے، ہم اپنے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہو گئے. اپنا اپنا الگ ہدف ہے، اس ہدف مشترک ہے کہ اس ہوٹل میں کھانا ہے. اسی طرح سوریہ بچانے میں روس اپنی حیثیت کے احساس ہے اس کو، اور پھر داعش کے خطرہ روس کے لیے بھی ہے، کیونکہ داعش کے بہت سے لوگ چچنیا سے ہیں، اور یہ چچن والے واپس جا کر اس کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں. تو یہ بھی روس کے اپنے مقصد ہیں. ایران اور تشیع سمجھتا ہے کہ یہ داعش در حقیقت امریکہ کے اعلی کار ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, مسلمین کو پراکندہ کرنے کے لیے, مسلمین کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمین کے طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک مغربی سازش, یعنی درندہ حیوان چھوڑا ہے, ایک درندہ چھوڑا ہے عالم اسلام میں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے. تو اسلام اور اسلامی جامعہ کو بچانے کے لیے داعش کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, یعنی الگ الگ اہداف ہیں.
ترکی کی جانب سے امریکی سیاست کی کھلم کھلا پیروی اور شام جیسے مسلم اکثریتی ملک کے ساتھ کھلی دشمنی, آپ کی نظر میں ترکی یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہا ہے؟
ترکی زبانن اس نے کئی دفعہ اسرائیل کے خلاف بات کی لیکن مقام عمل میں بڑے بڑے مفید کارنامہ انجام دیا تو اسرائیل کے لیے, یہ ایک بس یہ مسلمانوں چاہتا ہے عثمانی دور زندہ ہو, عالم اسلام کی قیادت کو سنبھالنا چاہتا ہے ایک طرف, دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کی اطاعت بھی کرتا ہے یعنی ان کے مفادات کے بھی محافظ ہے. یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں داعش کی حمایت روز اول سے ترکیہ کرتا آیا ہے. یہاں سوریہ پہ کہتے ہیں ہم ترکمن کی حمایت کریں, عراق کے ترکمن کا قتل عام کیا وہاں پر کوئی اقدام نہیں کیا, اب سوریہ میں ترکمن کو کچھ نہیں ہوا ہے ان کے حمایت کی بات کرتا ہے, تو یہ جھوٹ باتیں ہیں. یا کردی عراق کے کردوں کے ساتھ دوست ہے, سوریہ کے کردوں کے دشمن ہے کیونکہ سوریہ کے کردی سوریہ کے حکومت کے حامی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی کردی اگر یہاں سوریہ کے کردی آزاد ہو جائے تو ہمارے ترکیہ کے کردیوں کے لیے وہ بھی آزاد ہو جائیں گے. تو عراق کردیوں کو آزاد کرنے کے لیے آپ عراقی مرکز کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, آپ نے عراقی مرکز سے اجازت لیے بغیر کردستان میں گئے, معاہدے کیا, وہاں کے تیل خرید رہے ہیں, مرکز نے جب اعتراض کیا آپ ہم سے پوچھے بغیر کیوں آئے, ان کے اعتناع ہی نہیں کیا, یعنی مرکز کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور عراقی کردستان بنانے کی کوشش میں ترکی آگے آگے. یہی ترکی سوریہ کے کردیوں میں آ کے کہتا ہے کہ یہ آزاد ہو جائے تو ہمارے کردیوں کے لیے خطرہ ہے. یہ منافقانہ روش روز اول سے رہا ہے اور داعش کے سب سے بڑا حامی ترکیہ ہے. تو ابھی وہ چاہتا ہے کہ اس روس سے اس طرح سے, اب روس جب آ گیا شام کے مسئلے میں تو تکفیریوں کی شکست یقینی ہو گئی, داعش کی شکست یقینی ہو گئی, اسی لیے چاہتا ہے دوبارہ اس شکست کو کا انتقام لے لے اور داعش کی تقویت کرے. اب اس کے لیے اس نے جان بوجھ کر گرایا جہاز کو تاکہ نیٹو کو شامل کرے اس جنگ میں. نیٹو کو شامل کرنے کے بعد ظاہر ہے روس تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا, پورا نیٹو کے ساتھ لڑنا نہیں چاہے گا. تو اسی نیٹو کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے اس نے یہ شرارت کی ہے تاکہ وہ جو کمزوریاں داعش جو ختم ہو رہا ہے ان کو نجات دے سکے. یعنی ترکیہ دو روز اول سے خائنانہ طریقہ اپناتا ہے منافقانہ, اس میں ہر ملک کے ساتھ اسی کے تقاضوں کے مطابق, ابھی ایران کے ساتھ اس کو تجارت کے فوائد ہے اسی لیے تجارت کے سلسلے برقرار رکھا ہے, لیکن عراق حکومت کے خلاف روز اول سے کیا نام ہے سازشوں کا سلسلہ بچھایا ہوا ہے. تو یہ ہر ملک کے ساتھ اپنے مفاد کے مطابق کام کرتا ہے, کسی اصول کے پابند نہیں ہے.
ترکی کا سیکولر اسلام اور سعودی عرب کا متشدد اسلام, امریکہ بیک وقت دونوں کی حمایت اور مدد کرتا نظر آتا ہے, اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں؟
ظاہر ہے خود امریکہ کے عوام کی مرضی کو مد نظر رکھنا چاہے تو ترکی والے اسلام کی حمایت کرنا امریکہ کی اس ثقافت کے ساتھ قریب تر ہے, کیونکہ امریکہ والے ڈیموکریسی ہے سیکولر ہے, تو ترکی بھی سیکولر حکومت ہے ڈیموکریسی ہے, بظاہر پارٹی اسلامی ہے اور مقام عمل میں دیکھ رہے کہ انہی کی طرح کام کر رہا ہے. تو اگر ترکیہ کے نمونے زیادہ ہو جائے امریکہ کے لیے ان پٹھو ممالک کی حمایت کرنا کچھ آسان ہو, دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوتا ہے اور اپنے عوام کے سامنے بھی جواب دے سکتے ہیں, دیکھیے ہم نے وہاں ڈیموکریسی لایا اور سیکولر لایا اور اسلامی دہشت گردوں کو ہم نے ختم کر دیا. یہ سعودی عرب جیسے ممالک کی حمایت مجبوراً کرتا ہے امریکہ, اس وجہ یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے ایک قسم کی زندان ہے ملک, یعنی پورے ملک کا نام اپنے خاندان کے نام پر رکھا ہے. آپ دیکھیے 6,000 یا 5,000 شہزادوں کے ہاتھ میں پورا ملک ہے اور پورے ملک کے سرمایہ اس کے خاندان کے پاس ہے. تو در حقیقت یہ دنیا کو پتہ ہے, ٹھیک ہے پیسے کے ذریعے میڈیا کو خاموش کرتے ہیں, مفکرین کو خاموش کرتے ہیں, لکھنے والوں کی زبان بن گیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود کم و بیش دنیا کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کس قسم کی, یعنی قرون وسطیٰ کے بدترین ممالک میں سے ایک ملک ہے. تو اس بنا پر اس کی حمایت کرنا امریکہ کے لیے شرمندگی کے باعث ہے. لیکن امریکہ سعودی عرب اتنا پیسہ دیتا ہے, یعنی سعودی عرب بالکل قابل اطمینان ہے امریکہ کے لیے. وجہ کیا ہے, یہ سینکڑوں سال سے وہ وفادار غلام ہے, اسی لیے قابل. ترکیہ میں ممکن کوئی اور حکومت آ جائے تو یہ خطرہ ہے, لیکن امریکہ سعودی عرب والے چونکہ با وفا غلام ہے. اس مصر میں اخوان المسلمین نے امریکہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, اسرائیل کو بھی خط لکھا, لیکن اس کے باوجود اس پر 100% اعتماد نہیں تھا اظہار وفاداری کے باوجود. سعودی عرب وغیرہ خلیج کے ممالک نے امتحان بار بار دے کر کامیاب ہوئے تھے غلامی کے اس درسگاہ میں, اسی لیے اس زاویے کی دید سے سعودی عرب کی بھی حمایت کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں.
کیا پاکستان کو بھی ترکی جیسے اسلام اور حکومت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کل ترکی کی حمایت میں کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے.
امکان تو یہی ہے کہ اس امریکی قیادت میں مختلف ممالک کو یہی کہیں گے کہ ترکی کے اسلام کو اپنا, وہ اسلام ہے جو مغرب کے ساتھ ہاں ہم آہنگ ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں, نہ اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ ہے نہ امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے. ایسے اسلام کو امریکہ بھی پسند کرے گا, اسلام کا نام بھی رہے, جمہوریت بھی رہے اور امریکہ کی غلامی بھی رہے, تو اس کو یقیناً پسند کرے گا. اس بنا پر اس اشارے پر ظاہر جو بھی ان کے پٹھو ہے وہ سب کے سب اس میں ساتھ دیں گے, ورنہ خود اسلام ہے محمدی تو یقیناً ترکیہ کے اسلام سے مختلف ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ترکیہ کے اسلام کوئی عالم اسلام کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, نہیں کہہ سکتے ترکی کے اسلام اسلام محمدی ہے. یقیناً اسلام محمدی سے زیادہ دور ہے, اسلام امریکائی سے زیادہ قریب ہے, یہ ایک واضح حقیقت ہے. اس کے باوجود اس کی طرف جگاؤ معلوم ہوتا ہے, وہی آقا کے حکم ہے غلام کو عمل کرنا ہے.
یمن میں جاری جنگ میں سعودی عرب کی طرف سے ظلم کی انتہا اور وہاں کے لوگوں کی سعودیہ اور سعودی متحدوں کے مقابل سرسخت مقاومت, جبکہ دنیا اس ساری صورتحال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, ایسا کیوں؟
دیکھیے فی الحال تو مظلوم کشی ہے, یہی ہے نا, ایک قوم آزاد زندگی کرنا چاہتی ہے, ان کا قتل عام ہو رہا ہے, تم کیوں آزاد زندگی کرنا چاہتے ہو؟ اس میں پوری دنیا نے ساتھ دیا ہے, حتیٰ عالمی ایک اہم حقوق کے ادارہ ہے, ابھی میرے ذہن سے نکل گیا اس کا نام, اس نے ایک دفعہ کہا یمن کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں وہ جو جہاز کو سعودی جہاز کو مارتے ہیں نیچے سے, ہاں جی, انہیں کے اپنی گولیوں کے ساتھ مر رہے ہیں. دیکھیے نا اتنے بلڈنگ منہدم ہوتا ہے اس قسم کی گولی سے, تو یہ سب ملے ہوئے ہیں. دیکھیں اسرائیل کے خلاف جب آواز اٹھاتے کم از کم کچھ آواز اٹھتی ہے کیونکہ کچھ مخالفین اسرائیل کے ہیں. یمن کے مسئلے میں ساری دنیا نے ساتھ دیا ہے سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ, کیونکہ مظلوم لوگ ہیں, کچھ دینے کے ان کے پاس نہیں ہے, اور دریائی راستہ بھی سب بند, زمینی راستہ سب. سعودی عرب ایک طرف مسقط کی حکومت ہے لیکن اس علاقے میں تکفیریوں کی حکومت ہے, اسی لیے خشکی کے لحاظ سے بھی ہوائی بھی اور زمینی بھی سب بند, اور یہاں کی جو صدر ہے وہاں فراری ہے, اس نے پہلے سارے سازشیں کر کے دفاع کو کمزور کر کے چلا گیا ہے. تو مظلوم کشی ہے اور کوئی دلیل نہیں ان پر بمباری کرنے کی, کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کوئی عسکری علاقہ ہو ان کے الگ بات تھی, لیکن عوامی علاقوں پر حملہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت اب حد سے بڑھ کر یہ کہتے, سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ حوثی گروہ کتنی طاقتور گروہ ہے اور کتنی کثرت ہے ان کی آبادی, یہ تو اندازہ ہوگی نا اس جنگ میں. یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں, ان کے کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو عام سنی برادران ان کے ساتھ دے رہے ہیں, اور ان کی کثرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کے تعداد میں جنگ میں شریک ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کے آبائی چھوٹی سی گاؤں ہیں کہ تو اس میں چلے جاؤ, سادہ بھی نہیں تمہیں نہیں دیں گے, آبائی چھوٹی سی گاؤں ہیں اس میں چلے جاؤ, یہ تو فرعونیت کے آخر درجہ ہے نا، تو ظاہر ہے اس غلامی کو موت قبول کریں گے، غلامی کو قبول نہیں کریں گے. کربلا کا پیغام آپ یمنیوں کے ایک لڑکا کے ایک جملہ سنا ہوگا، ٹی وی پر مسلسل آتا ہے، اتحدثنی بالموت القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ شہادہ. یہ کربلا سے درس لیا ہے یمنیوں نے، شیعوں نے. اس حوالے سے سعودی عرب سارے کو بھی قتل کرے تسلیم ہونے والے نہیں، کربلا ہمارے پاس آخری ہستی تک نے شہادت پیش کی. تو یقیناً اگرچہ شہادتیں زیادہ ہیں، مظلومیتیں زیادہ ہیں، لیکن وہ تھک جائیں گے ظالم، تھک جائیں گے. مراد یہ ہے کہ شکست کھائیں گے ایک دن، اور انشاءاللہ یمن والے اپنے، یعنی جو صابر ہے وہ کامیاب. قرآن کا بھی وعدہ یہی ہے نا، صابرین کامیاب ہو جائیں گے، یہ صبر کرنے والا ہے. اور ظالم سے خدا کسی نہ کسی دن انتقام لیتا ہے، یہ بھی وعدہ ہے قرآنی ہے. آپ دیکھتے طالبان سے انتقام لیا، القاعدہ سے انتقام لیا، صدام سے انتقام لیا، سب سے خدا. یعنی دیکھو نہیں، جن لوگوں نے بنایا تھا وہی ان کو ختم کر رہے ہیں، یہ انتقام الہی ہے. دیکھیں بخت النصر کے ذریعے خدا نے انتقام لیا بنی اسرائیل کے ظالم حکمرانوں سے. بخت النصر کافر تھا، اس کے ذریعے انتقام لیا. یہ خدا کا انتقام ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ظالم کو شکست ہوگی. ایک طرف مظلوم کے صبر اور تحمل اور مقاومت، دوسری طرف سے خدا کے جو حکم ہے کہ ظالم کو ظالم سے انتقام لینا ہے.
موجودہ دور میں تمام تر صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ آج کے جوانوں کو عملی میدان میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟
رہبر انقلاب فرماتے تھے کہ پیغمبر کے زمانے میں چند حالتیں وجود میں آئی. اب شاید ان کے پورے نکات میرے ذہن میں نہ ہو. ایک یہ ہے کہ جس معاشرے کی تشکیل دی وہ بامعرفت معاشرہ تھا، یعنی لوگوں کے پاس دین کی معرفت تھی. دوسرا بصیرت، حالات سمجھنا، حقائق سمجھنا. ایک ہوتی معرفت، دین کی معرفت رکھتا ہے، لیکن پھر منافق اور مخلص کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، وقت کے تقاضے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. یہ بصیرت کی ضرورت ہے اس کے لیے. تو معرفت ایک حاصل کرنا، دین شناسی، صحیح دین شناسی مستند طریقوں سے. بس ہر کس و ناکس سے کتاب نہیں پڑھنا ہے، مستند ترین علماء کی کتاب پڑھنا ہے، یا خود اس مقام تک پہنچ جائے قرآن و سنت سے تحقیق کرے، یا مستند ترین علماء کی کتابیں پڑھنا، جیسے شہید مطہری ہے، شہید صدر ہے، امام خمینی ہے، علامہ طباطبائی ہے، آغا مصباح ہے، آغا جوادی، اس قسم کی بزرگان کی کتابیں پڑھنا جو واقعاً اسلام کو سمجھتے ہیں. ورنہ ہر کو سنا کے کتاب پڑھیں گے تو ممکن ہے اس کی اپنی جہالت اس کتاب میں لایا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بصیرت، حالات سمجھنے کی پوری کوشش کرنا. اس وقت بھی ہمارے لیے رہبر معظم انقلاب کے بیانات حالات سمجھنے میں بہت ہی مدد دے سکتے ہیں. اور خدا نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، کوشش کرے حقائق سمجھنے کا. ہم اپنے نزدیک مسائل میں جب غور کرتے ہیں بہت سی باریک بینیوں تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ غور کرنے سے. تو ان مسائل میں بھی جو عالم اسلام میں ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے، صحیح غور کرے معلومات کے بعد تو حق و باطل سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو ایک معرفت، دوسری بصیرت، تیسری جو ہے محبت، آپس میں محبت ہو. ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی مومن ہے، مومنین ایک دوسرے سے محبت کرنا حقوق ایمانی کا حصہ ہے. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، قرآن میں بار بار دہرایا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کے ولی ہے، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں. تو محبت کی فضا ہو تو بہت سے اختلافات بھی کم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے بات سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. یعنی کوئی بات کرتا ہے فوراً سوئزن کی بنا پر کہیں گے اس کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن اگر محبت ہو پھر سوئزن نہیں ہوگی. تو تیسرا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی دنیا، اپنی دین دونوں کے لیے کام کرے، صرف باتوں پر اکتفا نہ کرے. کام بھی ایک کام آپ اپنے گھر کے لیے کریں گے، تنہا کام کر سکتے ہیں. معاشر کام کرنے کے لیے اجتماعی شکل میں کام بہتر کر سکتے ہیں، گروہی شکل میں ایک کام کر سکتے جو تنہا نہیں کر سکتے. خلاصہ تنہا جو کام ہو سکتا تنہا کرے، اجتماعی شکل میں، گروہی شکل میں جو کام ہو سکتا ہے گروہی شکل میں، ظاہر بڑا کام کے لیے گروہی، حتیٰ علمی تحقیقات میں بھی کوئی بڑی تحقیقات ہو تو گروہی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک قسم کے وہی علم و ایمان و معرفت و عمل، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت ایک سنہری موقع ہے ہمارا کہ جو رہبری کر رہے ہیں، ایک عالم دین ہے، مرجع تقلید ہے، دین شناس، دنیا شناس، درک دین رکھنے والا ہے. تو اگر ہم حقیقت تک پہنچنا چاہے، جانا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ کامیاب ہو جائے، خدا آپ کو کامیاب کر اپنے الہی مقاصد میں.